बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد ہمارا روز کا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. اور پروگرام صبح امید کے بعد آپ سامعین تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے. اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی. سامعین یہ تو رہی اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir. سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل سلامی نے کہا ہے کہ ایران کو شکست دینے کے لیے پابندیوں کی پالیسی ناکام رہی ہے. کراچی میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا. دہشت گرد امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر میکنزی نے افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور موجودہ بحران کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل سلامی نے کہا ہے کہ ایران کو شکست دینے کے لیے پابندیوں کی پالیسی ناکام رہی ہے. جنرل سلامی نے ایران کے مغربی صوبے کرمانشاہ میں عراق کی صدام حکومت کی مسلط کردہ جنگ کے دوران منافقین کی جہریت کے مقابلے میں ایران کی کامیاب اور تاریخی مرصاد فوجی کارروائی کی سالانہ یاد میں منعقدہ ایک پروگرام میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کا مقصد ایران کو جھکنے پر مجبور کرنا رہا ہے، کہا کہ پابندیوں کی پالیسیوں کے نتیجے میں خود امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور امریکہ ایران کے مقابلے میں ناکام رہا ہے. جنرل سلامی نے شام میں تباہی، لبنان میں تفرقہ انگیزی، عراقی عوام کے قتل عام، افغانستان میں غارت گری اور بحران و بدمنی کو ان ملکوں میں امریکہ کی فوجی موجودگی کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ یہی دشمن ایران کے بارے میں بھی ایسا ہی خواب دیکھ رہا تھا، مگر ولایت کے وفادار ایرانی عوام نے امریکہ کا خواب چکنا چور کر دیا. انہوں نے ایران کے مقابلے میں دشمنوں کی شکست و ناکامی میں ایرانی عوام کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے مختلف میدانوں میں باصلاحیت ایرانی نوجوان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، جو ملک کی عزت و وقار کو اوپر لے جانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اقتصادی مسائل کو دور کرنے کی توانائی رکھتے ہیں. واضح کہ عراق کی صدام حکومت کی حمایت یافتہ منافقین کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے صوبہ کرمانشاہ میں مرصاد نامی کامیاب فوجی کارروائی 27 جولائی 1988 کو انجام دی گئی تھی. ایران کے امور میں امریکہ کے خصوصی مندوب کا کہنا ہے کہ واشنگٹن تہران کے خلاف پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. رابرٹ میلی نے کہا کہ تہران کے خلاف ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی بری طرح ناکام ہو گئی اور امریکی مفاد کو نقصان پہنچا ہے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی ٹی وی چینل MSNBC سے گفتگو میں رابرٹ میلی نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر ایران ایٹمی معاہدے میں واپس آتا ہے اور اپنے ایٹمی وعدوں پر عمل کرتا ہے تو انہوں نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی ناکامی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کو تیز کر دیا ہے. انہوں نے علاقے میں ایران کے بڑھتے اثر و رسوخ کو تہران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا. ایران کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایرانی سفارتکاروں سے ملاقات کا حکم دیا ہے, لیکن ایرانی سفارتکاروں نے کہا ہے کہ دونوں نمائندوں کے درمیان ملاقات براہ راست ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایرانیوں سے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کریں تو ہم بھی ایٹمی معاہدے میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں. کراچی میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا. شہر میں چھوٹی بڑی مارکیٹس شام 6 بجے بند کرا دی گئیں. کورونا کے کیسز بڑھنے کی وجہ سے وزیر اعلی ہاؤس سندھ کے دفاتر بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ادھر سول اسپتال میں ہیلتھ کیئر ورکرز میں کورونا کیسز بڑھنے کے بعد آنکھوں، ای این ٹی سرجری، ہڈی جوڑ، اسکن اور ڈینٹل او پی ڈیز کو بھی بند کر دیا گیا ہے. کورونا کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث پولیس ٹریننگ سینٹر کی سرگرمیاں بھی 1 ماہ کے لیے معطل کر دی گئی ہیں. دہشت گرد امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر میک کینیزی نے افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور موجودہ بحران کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. افغانستان کے افغان صدر نے ایک بیان میں کہا کہ اشرف غنی اور میک کینیزی نے کابل میں ہونے والی اس ملاقات میں افغان سیکورٹی فورس کی ترجیحات اور اس ملک کی سیکورٹی کی صورتحال کے بارے میں گفتگو کی. دہشت گرد امریکی فوج کے جنرل میک کینیزی نے کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ نے حالیہ دنوں میں افغان سیکورٹی فورس کی مدد کے لیے طالبان پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں, اور اگر طالبان کے حملے جاری رہے تو ہم آئندہ دنوں میں افغان فوج کے لیے اپنی حمایت کی سطح بڑھانے کے لیے تیار ہیں. دہشت گرد امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ ایسے عالم میں افغان فوجیوں کی حمایت و مدد کی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کا اس ملک میں بدامنی منشیات اور دہشت گردی میں اضافے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے لیے تیار کی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان کے مغربی، جنوبی اور جنوب مغربی 15 صوبوں میں القاعدہ موجود ہے. پاکستانی اخبار ڈان کے مطابق جاری ہفتے میں سیکورٹی کونسل کے لیے بھیجی جانے والی رپورٹوں میں داعش، القاعدہ اور ان سے وابستہ گروہوں کے بارے میں اطلاعات دی گئی ہیں. سیکورٹی کونسل کے لیے جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس کا ترجمہ سرکاری زبانوں میں کیا گیا ہے. سیکورٹی کونسل کے لیے جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس کا ترجمہ ساری سرکاری زبانوں میں کیا گیا ہے. رپورٹوں میں کہا گیا کہ گزشتہ سال قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے باوجود افغانستان میں امن کی صورتحال نازک ہے, اور افغانستان کے امن کی صورتحال کے مزید خراب ہونے کا اندیشہ اور خطرہ موجود ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ القاعدہ، بر صغیر، پاکستان اور ہندوستان، اے کیو آئی ایس طالبان کے تحفظ سے قندھار، ہلمند اور نمروز صوبوں سے کام کرتی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اے کیو آئی ایس بنیادی طور پر افغان اور پاکستانی شہریوں پر مشتمل ہے, جس میں بنگلہ دیش، بھارت اور میانمار کے افراد بھی شامل ہیں. پاکستانی فوج نے کہا کہ افغان فوج اور بارڈر سیکورٹی فورس کے 46 افسران اور اہلکاروں کو پاکستان میں پناہ اور محفوظ راستہ دے دیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کے ایک بیان میں کہا گیا کہ افغان فوجی چترال میں ارندو سیکٹر میں دیر رات پہنچے تھے, اور ان میں سے ایک کمانڈر نے 46 فوجیوں کے لیے مدد کی درخواست کی تھی, جن میں 5 افسران بھی شامل تھے, کیونکہ وہ افغانستان کی بدلتی سیکورٹی کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان افغانستان سرحد کے ساتھ چیک پوسٹ پر اپنا کنٹرول نہیں رکھ سکتے تھے. بیان میں مزید کہا گیا کہ پاک فوج نے متعلقہ معلومات اور ضروری کارروائیوں کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا ہے. بیان میں کہا گیا کہ افغان فوجیوں اور افسران کو ضروری طریقہ کار کے بعد باوقار طریقے سے افغان حکومت کو واپس کیا جائے گا. اسی طرح کے ایک اور واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 1 جولائی کو بھی پناہ مانگنے والے 35 افغان فوجیوں کو پاکستان میں محفوظ راستہ دے دیا گیا تھا, اور مناسب طریقہ کار کے بعد افغان حکومت کے حوالے کر دیا گیا تھا. عراقی ذرائع نے بتایا کہ صہیونی حکومت نے رضاکار فورس اور اشد الشعبی کے ہتھیاروں کے ذخیروں پر 3 ڈرون حملے کیے ہیں. عراقی ذرائع کے مطابق ہتھیاروں کا ذخیرہ نجف اشرف کے مغرب میں واقع وادی السلام قبرستان کے نزدیک ملا ہے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراقی رضاکار فورس اشد الشعبی نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ایک ڈرون حملہ مقامی وقت کے مطابق ادیوک چھاونی پر 3:30 پر کیا گیا اور یہ چھاونی الحشد الشابی کی تھی، اور اس کے بعد دوسرا ڈرون حملہ 5:30 پر کیا گیا۔ ان دونوں حملوں سے پہلے پیر کی صبح کو ایک جاسوس طیارے سے جاسوسی کی گئی تھی۔ عراقی ذرائع کے مطابق تیسرا ڈرون حملہ بھی کچھ دیر پہلے کیا گیا تھا، اس میں نجف اشرف کے نزدیک اس شہری کالونی کے نزدیک میزائل فائر کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس حملے میں گھروں کو نقصان پہنچا، تاہم جانی نقصان کے بارے میں ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ عراقی ذرائع نے بتایا کہ ان حملوں کو صہیونی حکومت نے ڈرون طیاروں کے ذریعے انجام دیا تھا، اور ایک راکٹ ایسا بھی گرا جو دھماکے سے پھٹا نہیں اور اسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ عراق کی استقامتی تحریک نوجبان نے کہا کہ وہ عراق میں موجود امریکی فوجوں پر حملے کرے گی، خواہ وہ کسی بھی عنوان سے عراق میں رہنے کی کوشش کریں۔ عراق کی استقامتی تحریک نوجبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ عراق میں موجودگی برقرار رکھنے کے لیے موجودگی کا عنوان بدلنا امریکہ کی نئی چال ہے۔ انہوں نے کہا کہ نام اور عنوان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور امریکی جس بھی عنوان سے عراق میں رہیں گے ان پر حملہ کیا جائے گا۔ ٹوکیو اولمپک میں ایران کی ٹیکوانڈو ٹیم جاپان کے مقابلے میں بڑی اور اہم کامیابی حاصل کر کے ٹوکیو اولمپک کے ٹیکوانڈو مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ ٹیکوانڈو ورلڈ فیڈریشن کی تجویز اور بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کی تائید و رضامندی سے پہلی بار تجرباتی طور پر ٹیم کی سطح پر بھی مقابلے ہو رہے ہیں، جن میں ایران اور چین کی ٹیموں نے عالمی مقابلوں کے ذریعے ان مقابلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے، جبکہ ورلڈ فیڈریشن کے اعلان کے مطابق ایوری کوسٹ، روس اور جاپان کی ٹیمیں بھی ان مقابلوں میں حصہ لینے میں کامیاب رہی ہیں۔ ایران اور جاپان کی ٹیمیں گروپ بی میں شامل ہیں، اور مقابلوں کے تیسرے روز یعنی پیر کے دن ایران اور جاپان کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں ایران کی ٹیم نے جاپان کو شکست دے کر اہم کامیابی حاصل کی اور فائنل میں پہنچ گئی۔ گروپ بی میں چین، روس اور ایوری کوسٹ کی ٹیمیں شامل تھیں، جن میں چین اپنی حریف ٹیموں کے مقابلے میں 2 حاصل کر کے فائنل میں پہنچ گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراقی وزیر اعظم کا دور امریکہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب سید میسم صاحب کو، اور ہمارے ساتھ کراچی سے رابطے میں ہوں گے پاکستان کے سرکردہ طرز نگار جناب راشد احا صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان سید میسم صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
میسم صاحب، عراقی وزیر اعظم امریکہ کے دورے پر ہیں، اور ان کے دورے سے قبل ہی یہ دورہ متنازع بن گیا تھا، اس لیے کہ جو وزیر خارجہ ہیں ان سے پہلے عراقی وزیر خارجہ وہ امریکہ جا چکے ہیں، اور انہوں نے اسٹریٹجک مذاکرات میں حصہ لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی مصطفیٰ کاظمی کا بیان آ چکا ہے، اور عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کا بیان آ چکا ہے کہ ہم عراق میں امریکی فوج کی ضرورت کو کسی نہ کسی عنوان سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کا بیان ہے عراقی، جبکہ اس سے پہلے کے جو عراقی وزیر اعظم تھے ان کے دور میں عراقی پارلیمنٹ نے باقاعدہ بل منظور کیا ہے کہ غاصب امریکی فوج کو اس ملک سے نکلنا ہوگا۔ اس کے باوجود بل کے ہوتے ہوئے، قانون کہتے ہوئے، اس طرح کے بیانات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، ایک تو اس طرح کے بیانات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عراق میں جو مختلف سیاسی دھڑے ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ پر متفق نہیں ہیں۔ ابھی بھی اتنے عرصے کے بعد، اتنا جنگ و جدال دیکھنے کے باوجود، اپنے اپنے سیاسی مفادات کے اعتبار سے لوگ بیانات دے رہے ہیں یا اسٹریٹجی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کاظمی کو ایک طرح سے امریکہ کا وفادار سمجھا جاتا رہا ہے, تو ان کی حکومت ہے, ان کے وزیر خارجہ ہیں جو انہوں نے بیان دیا ہے. اگرچہ کاظمی گزشتہ چند روز سے جو ان کے بیانات آتے رہے ہیں وہ اس طرح کے رہے ہیں کہ اب امریکی افواج کی عراق میں ضرورت نہیں ہے. کاظمی نے خود یہ بیان دیا, دو تین مرتبہ بیان دیا,
اور نکل جانے سے پہلے بھی انہوں نے بیان دیا.
جی, حشد الشعبی کے وہ پروگرام میں پریڈ میں بھی شامل ہوئے, انہوں نے ملاقاتیں کی, تو انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ کافی بیلنس کر رہے ہیں امریکہ کے اور اینٹی امریکن جو طاقتیں ہیں عراق میں, جو نہیں چاہتے وہ چاہے عوام ہو یا پارلیمنٹ ہو یا جو رضاکار فورسز ہیں وہ ہوں, ایک طرح سے انہوں نے بیلنس دکھانے کی کوشش کی ہے. لیکن امریکہ جانے سے پہلے یا جو عراقی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو یہ بیان دیا ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صرف یہ جو بیانات تھے وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھے, یعنی امریکی فورسز کو روکنا چاہتے ہیں لیکن صرف چولا بدلنا چاہتے ہیں,
ایک انداز بدلنا. خود مصطفیٰ کاظمی جب اتوار کو امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں امریکی فوج کی موجود ضرورت نہیں ہے, عراق میں ہم نے استحکام کیا قیام کے لیے, لیکن دوسرے عنوان سے, یعنی موجودگی کا عنوان تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری فوج کو ٹریننگ دے سکیں.
وہی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ تقریباً 2500 فوجی امریکی عراق میں موجود ہیں, خود امریکی جو امریکیوں پہ حملے ہوئے ہیں ان سے کافی گھبرائے ہوئے ہیں, اور امریکی کمانڈرز کے بھی بیانات آئے, اس طرح کے بیانات آئے تھے کہ ہمارا جو سیدھا ٹکراؤ ہے وہ حشد الشعبی سے یا جو شیعہ فورسز ہیں ان سے نہیں ہے عراق میں, ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی, یعنی وہ تھوڑا سا سیف سائڈ چاہ رہے تھے, عراق میں موجود رہنا چاہتے ہیں دوسرے عنوان سے, یعنی صرف عنوان بدلنا چاہتے ہیں, جو کمبیٹ فورسز کے عنوان سے ابھی تک تھے کہ صاحب جو دہشت گردی ہے عراق میں, جو دہشت گرد ہیں ان سے زمین پر امریکی لڑ لیں, اس کو عنوان جو ہے یہ بدلنا چاہتے ہیں ایڈوائزر کے اعتبار سے یا لاجسٹک مدد دیتے رہیں گے ہم, اس طرح کا عنوان بدلنا چاہ رہے ہیں, یعنی عراق سے جانا نہیں چاہ رہے ہیں, جبکہ پارلیمنٹ کا جو ریزولوشن تھا وہ واضح طور پہ یہ تھا, حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو بھی بیرونی ممالک کے فوجی ہیں چاہے وہ امریکی ہوں یا دیگر ممالک کے ہوں وہ عراق سے نکلنے چاہیے.
بہت شکریہ, چلتے ہیں اس وقت کراچی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں راشد احد صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
راشد صاحب, کیا عراق میں امریکی فوج کی موجودگی کا عنوان بدلنے سے, جیسا کہ عراقی وزیر خارجہ اور عراقی وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ موجودگی کا عنوان جو ہے وہ ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس عنوان سے امریکی فوج یہاں پہ موجود رہیں, ابھی جس عنوان کے تحت ہیں اس کا عنوان تبدیل ہو جائے, تو کیا عنوان تبدیل ہونے سے ماہیت بھی تبدیل ہو جائے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بات یہ ہے کہ امریکہ کی کسی بھی طرح کسی بھی عنوان سے موجودگی عراق کے لیے اور اس پورے خطے کے لیے انتہائی ضرر رساں ہے, اور ماضی میں بھی اس کا تجربہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی, یعنی کہ یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, بات یہ موجود ہے کہ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے اور وہاں سوائے فساد کے, بدامنی کے, اور خصوصاً کسی ملک کے اندرونی معاملے میں مداخلت کر کے وہاں کے عوام کو باہم دست و گریباں کرنے کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد نہیں ہوتا, اور مزید وہ ملک وہ خطہ فساد سے دوچار ہو جاتا ہے. چنانچہ کسی بھی عنوان سے امریکی فوج کی موجودگی عراق میں عراقی عوام کے لیے, عراقی حکومت کے لیے منافع بخش نہیں ہے, سراسر ضرر رساں ہے. اس عراق کی خواہش یہ ہے کہ سے مثلا خود جو مصطفیٰ القاظمی ابھی تشریف لے گئے ہیں اور اس سے پہلے ایک زمینہ ہموار کرنے فواد حسین جو وزیر خارجہ ہیں عراق کے وہ پہلے تشریف لے گئے ہیں, اور ایک بڑا ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے. امریکہ چاہتا یہ ہے کہ عراق پر جو ہے وہ عراق کے اقتصاد پر اور عراق کی سیاست پر, عراق کی سیکورٹی پر اس کا انفلوئنس ڈومینیٹ کرے, اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری طرح قائم رہیں, تاکہ وہ وہاں جو بھی حکومت آئے اس کی پالیسیز کے مطابق آئے. عادل مہدی کی جو حکومت تھی اس کو ریپلیس اس عنوان سے کیا گیا کہ بھائی ظاہر ہے کہ امریکہ ہی کی کارستانیوں جو کچھ وہاں اس وقت روزمرہ کی زندگی کے لیے مسائل عوام کے لیے پیدا ہو رہے تھے اور بد امنی ہو رہی تھی اور اقتصادی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے, وہ امریکہ ہی کی شرنگیز کارستانیوں کا مرہون منت تھی. کا عادل عبد المہدی کو نہیں پسند کرتا تھا, چنانچہ اس کو بالآخر ان کو ریپلیس کیا گیا ایک سال پہلے, اور اس کے نتیجے میں یہ مصطفیٰ القاظم کاظمی تشریف لائے اور برسر اقتدار ہوئے, وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا. اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ جو اب الیکشن کرایا جائے, لیکن الیکشن یہ طے تھا کہ جون 2021 میں ہونا تھا, لیکن وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے عنوان سے وہاں کی ہائر الیکشن کمیشن نے مہلت مانی, جو اس وقت کی کیبنٹ نے ان کو, یعنی اس کیبنٹ نے ان کی منظوری دے دی.
لیکن راشد صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے, راشد صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو دورہ انجام پایا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جائیں گے وہاں امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات انجام دیں گے, اور ان مذاکرات میں عراق سے امریکی فوج کے انخلا کا موضوع جو ہے وہ سر فہرست ہوگا, اور اسی موضوع پر گفتگو کی. ایک تو انخلا پر مذاکرات, اور دوسری طرف عنوان تبدیل کر کے عراق میں امریکی فوجیوں کو باقی رکھنے کی کوشش, یہ تضاد نہیں ہے؟
تضاد ہے, یہ حقیقت ہے, اور اس میں صرف یہ ہے کہ
ساتھی جو عراقی پارلیمنٹ کا بل ہے اس کے بھی تو خلاف ہے یہ اقدام.
جی جی بالکل, عراقی پارلیمنٹ کا بل جو ہے وہ بالکل خلاف ہے, وہ آلریڈی جو ہے سمجھے کہ وہاں امریکی فوج ایک یعنی قاسم سلیمانی اور مہدی المحدث کے قاتل بھی ہیں, اس کے بعد جو عوام میں اس کا ریئیکشن آیا, پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے اجلاس ہوا, ایک دو روز بعد اجلاس ہوا, اور اجلاس میں باضابطہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر حال میں امریکی فوج کو یہاں سے نکلنا چاہیے. تو اس پارلیمنٹ کے اس فیصلے کی بھی مخالفت ہے, اور وہاں جو ہے یہ ٹریننگ وغیرہ کی جو بات کر رہے ہیں کہ امریکنز کیا ٹریننگ دیں گے, امریکنز تو داعش کو ٹریننگ دیتے ہیں, امریکنز نے 2014 میں امریکنز تھے جنہوں نے لانچ کیا داعش کو, جبکہ 2011 میں نورالدین مالکی کی ڈپلومیٹک کوششوں کی وجہ سے وہ لے گئے تھے, لیکن پھر انہوں نے داعش کو لانچ کیا پوری ٹریننگ دے کر کے, اور یہاں تک کہ لانچ کر کے پھر جو ہے وہ انہوں نے جواز بیان آیا اور وہ امریکی فوج پھر آ گئی عراق میں. تو امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ عراق سے اپنی گرفت کو اپنے تسلط کو ختم کرے, امریکہ کبھی نہیں چاہتا ہے, امریکہ وہاں برابر موجود رہنا چاہتا ہے اور وہاں کی تمام سیاست اقتصاد اور سیکورٹی پر قابض رہنا چاہتا ہے.
یقینی طور پر عراق کے استقامتی گروہ, استقامتی تحریکیں, اور خاص طور پر عراقی عوام اور بالخصوص عراق کے عمائدین اکابرین اور بالاخص مراجع تقلید کی ہوشیاری سے ایک بار پھر امریکہ اور عراقی عوام کے دشمنوں کی سازش ناکام رہے گی, اور عراقی عوام اپنے عزم ارادے میں مستحکم ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اغیار کے تسلط کو قبول یا برداشت نہیں کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وافرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ, 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 اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا و جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد سیدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اللہ 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 اللہ
اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی شخص قیامت کی ہولناکیوں سے نہیں بچ سکتا سوائے اس شخص کے جو دنیا میں خدا سے ڈرتا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین عام طور پر ہمارے سماج کا وہ طبقہ جو مغربی تہذیب کو بہت ساری برائیوں کی جڑ سمجھتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ صنف نازک نے جب سے گھر کی دہلیز کے باہر بازار میں قدم رکھا ہے صنعت و تجارت کو زینت بخشی ہے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل نہیں رہا کہ وہ برائیاں جو کبھی کبھار دیکھنے اور سننے کو ملتی تھیں اب اس نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ عورت کیوں پردے میں رہے اور کیا واقعی اس کے باہر آنے سے اس کی عزت و آبرو خطرے میں رہتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ خود اپنی مرضی سے باہر آنا چاہتی ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب ہمیں ہر وقت اور ہر گھنٹے اور ہر لمحہ اخبارات اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے مل رہا ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کے مالک نے عورت اور مرد دونوں کی فطرت میں شرم و حیا داخل کر دی ہے اور وہ خود بے حیائی اختیار نہیں کرنا چاہتے. مثال کے طور پر حضرت آدم اور حوا کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ شجر ممنوع کے پھل کے استعمال کے بعد اپنے لباس سے محروم ہو جائیں گے تو وہ کبھی بھی ترک اولا کے مرتکب نہ ہوتے، مگر جب ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ایسا کر بیٹھے تو انہیں اپنی کیے کا احساس ہوا. چونکہ جو اشتباہ حضرت آدم سے جنت میں ہوا تھا وہی بنی آدم سے زمین پر بھی ہونا لازمی تھا، اسی لیے پروردگار عالم رسولوں اور الہامی کتابوں کے ذریعے آدمی کو آگاہ کرتا رہا کہ اے بنی آدم، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ایک بار پھر تمہاری شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دے۔ انسان کی اسی بشری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطانی طاقتوں نے دنیا میں شجر ممنوعہ کے پھل بو دیے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں گناہوں کے باغات خوب برگو بار لا رہے ہیں اور اپنے زہریلے اثرات سے دنیا میں بے سکونی اور افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں شجر ممنوعہ ہے کیا؟ یہ آزادی کا ایک خوبصورت تصور ہے جس کا نشہ ہر آدمی اور عورت کے ذہن پر طاری کر دیا گیا ہے، اور پھر اپنی اس آزادی کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس نشے اور گناہ کی طرف راغب کیے جاتے ہیں، جسے عام مفہوم میں سیکس یا جنسی تسکین کا نام دیا جا سکتا ہے، جو آسانی کے ساتھ ہر قیمت پر بازار میں دستیاب ہے، اور اس منافع بخش تجارت میں دنیا کی مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنا بہت بڑا سرمایہ لگایا ہوا ہے۔ مگر دنیا کی ایک بہت بڑی اکثریت بین الاقوامی ثقافتی اداروں کی اس سازش کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ انسانی حقوق کی بازیابی، جمہوریت کی بحالی، سماجی عدل و انصاف اور آزادی نسواں کے قیام جیسے پرفریب نعروں کے ذریعے دنیا کی تمام دیگر مذہبی تنظیموں اور تہذیبوں کو فرسودہ قرار دے کر انہیں صرف اپنے بارے میں سوچنے کے لیے مجبور کر دیں، اور وہ خود اپنے قدیم روایتی مذہبی اور اخلاقی قدروں سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ مصطفیٰ محمد تہان نے اپنی کتاب گلوبلائزیشن اور دنیا کی تشکیل نو میں لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں منظور کی جانے والی تجاویز کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ان کا مقصد معاشرے کو ہر طرح کے اخلاقی و خاندانی بندھنوں سے آزاد کر کے عریانیت، فحاشی، جنسی بے راہ روی، اسقاط حمل کا قانونی جواز، تعیش پسندی، شادی کے بغیر جنسی خواہشات کی تکمیل جیسی انسانیت سوز عادات کو معاشرے میں بڑھاوا دینا ہے، جس کے بعد انسانوں اور جانوروں کی اجتماعی زندگی میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ امریکہ جو اس پوری تہذیب کا معمار اور موجد ہے، وہاں کی ہالی ووڈ فلم انڈسٹری پوری دنیا کے لیے ہر سال 12 لاکھ گھنٹوں پر مشتمل مختلف قسم کے لٹریچر اور ٹی وی پروگرام تیار کرتا ہے، جس میں غیر مہذب فلم سے لے کر موسیقی جیسے پروگرام شامل ہوتے ہیں، اور پھر یہاں سے ایک اچھی قیمت کے عوض دنیا کے دیگر ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کی یہ فلمی صنعت پوری دنیا کی فلمی صنعت کی آمدنی کے 85% حصے پر قابض ہے، اور 1994 کے دوران امریکہ نے اپنے تفریحی پروگراموں کی فروغ سے 40.2 ملین ڈالر حاصل کیے، جو کہ امریکہ میں تیار کی گئی دیگر مصنوعات کی فروغ سے بھی زیادہ ہے۔ امریکی طرز آزادی اور ثقافت کے حامی بورہوس فریڈریک کا کہنا ہے کہ آزادی اور شرافت ایک قسم کا فریب اور دھوکہ ہے، اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ امریکی ثقافت کو قبول کر لے، مگر جو ملک اور حکومت اس کی مخالفت کریں ان کے معاشرے میں جوا، شراب، موسیقی اور رقص کی شکل میں تفریح کے ایسے جدید ترین وسائل کو عام کر دیا جائے کہ بالآخر مخالف طبقات بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا خاموشی اختیار کر لیں۔ ہم دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک طبقہ جو اس برائی سے کسی طرح الگ ہے تو بھی اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھا سکے۔ میڈیا جو کہ شوق و سنگار کے سامان بنانے والی کمپنیوں اور فلم انڈسٹری سے کروڑوں اربوں روپے کی منافع بخش تجارت کر رہا ہے، وہ پوری طرح عورت مرد کے اختلاط اور جنسی بے راہ روی کو ترقی کی علامت بنا کر پیش کر رہا ہے، اور اپنے اسی مقصد کے فروغ کے لیے ان کمپنیوں نے حقوق نسواں اور آزادی نسواں کے عنوان سے ایسی مختلف تنظیموں کو سرمایہ فراہم کر رہی ہیں جو عالمی اور ملکی پیمانے پر فحاشی، بے حیائی اور بدکرداری کے رجحانات کو عام کرنے کے لیے ہر ماہ کہیں نہ کہیں کانفرنسیں منعقد کرتی ہیں۔ اس کا اثر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آج سے قبل جہاں معاشرے میں شرابی، زانی اور بد کردار افراد کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، انہیں اب عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس فعل کے مترف سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، ارشاد مانجی، اسرا نعمانی اور وی ایس نائپال جیسے بد کردار مصنفوں کو نوبل انعام سے نوازا جاتا ہے۔ جی ہاں، مادیت کے پرستار نام نہاد مہذب دنیا کے با اثر ممالک ان جوہری اسلحوں کے تباہ کن نتائج سے تو واقف ہیں، مگر جو دھماکہ انسان کے شہوانی جذبات اور جنسی خواہشات کو آگ لگا کر کیا جا رہا ہے، اس نے انسانوں کو جانور ہی نہیں بلکہ درندہ بنا دیا ہے، اور اس فحش تہذیبی الغار سے یکساں طور پر سماج کا ہر ذہن متاثر ہوا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سرور حسین رضوی صاحب، ٹھاکر گنج، حسین آباد، لکھنؤ، یو پی، ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام بہت ہی معیاری ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام سنے بہت عمدہ تھا۔ ویسے تو تمام پروگرام عمدہ رہتے ہیں، مگر مجھے شب قدر کے پروگرام اور نور رمضان، صبح رمضان اور عید کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت پسند آئے۔ خدا سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سرور حسین رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
عبد الرحمن بن غنمہ کہتے ہیں کہ ہم چند افراد معاذ کے فرزند کی عیادت کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ معاذ اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھا ہوا تھا اور جوان پر نزہ کی حالت طاری تھی۔ یہ دیکھ کر ہم سے صبر نہ ہو سکا، بے اختیار ہمارے آنسو ٹپکنے لگے اور ہمارے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ معاذ نے ہمیں سختی سے روک دیا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس مصیبت پر صبر کرنا مجھے ان غزوات کی شرکت سے زیادہ عزیز ہے جو میں نے پیغمبر خدا کے ساتھ مل کر کی ہیں۔ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جس شخص کا کوئی بیٹا ہو اور وہ اسے بہت پیارا ہو، اگر وہ بیٹا مر جائے اور باپ صبر کرے اور اللہ کی تقدیر کا شکوہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کو پہلے سے اچھا گھر اور مصیبت زدہ فرد کو اپنی رحمت و مغفرت و رضوان کا مستحق قرار دے گا۔ تھوڑی دیر بعد اذان کی صدا بلند ہوئی، لڑکے کی وفات ہو گئی اور ہم نماز ادا کرنے کے لیے باہر چلے گئے، اور جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ لڑکے کو غسل و کفن مل چکا ہے اور لوگ اس کا جنازہ اٹھائے قبرستان جا رہے ہیں۔ ہم جنازے میں شامل ہوئے اور ہم نے ماں سے کہا، خدا تجھ پر رحم فرمائے، کم از کم تو اتنا تو صبر کرتا کہ ہم اپنے بھتیجے کے غسل و کفن میں شریک ہو سکتے۔ ماں نے کہا، ہمیں پیغمبر خدا کا حکم ہے کہ تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، اور جب کوئی فوت ہو جائے تو اسے جلدی سے دفن کر دیا جائے۔ پھر معاذ نے قبرستان میں داخل ہو کر اپنے بیٹے کو دفنایا۔ جب معاذ قبر سے نکل رہا تھا تو میں نے سہارے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرے ہاتھ کا سہارا لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس لیے تمہارے ہاتھ کے سہارے کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ میں زیادہ طاقتور ہوں، بلکہ میں نے اس لیے سہارا لینا پسند نہیں کیا کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھ لے کہ بیٹے کی موت کی وجہ سے میں بے حال ہو گیا ہوں۔ پھر معاذ اپنے گھر آئے، سر میں تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما لگایا اور لباس تبدیل کیا، اور اس دن باقی ایام کی نسبت زیادہ مسکرائے، اور کسی کسی وقت کہتے تھے، فوت شدہ چیز کا نعم البدل اس کے پاس ہے اور اس کی راہ میں ہر مصیبت آسان ہے اور نقصان کی وہی تلافی کرنے والا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامن، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 مرداد، 16 ذی الحجہ اور 27 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ ذی الحجہ سن 471 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور مسلمان ماہر علم فلکیات و ریاضیداں ابو عبداللہ محمد بن جیانی کا انتقال ہوا۔ محمد بن جیانی سن 379 ہجری قمری میں اسپین کے تاریخی شہر قرطبہ میں پیدا ہوئے تھے، اور اسی شہر میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ چلے گئے اور وہاں 4 سال تک مقیم رہے۔ ابو عبداللہ جیانی علم ریاضی کے مشاہیر میں سے ہیں، اور وہ اقلیدس کی کتاب اصول کے بڑے دل دادا تھے۔ علم فلکیات میں ان کی کتاب مشہور ہے، جو انہوں نے اقلیدس کی کتاب اصول کے 5ویں مقالے کی شرح میں لکھی ہے۔ ستائیس جولائی سن 1772 عیسوی کو 18ویں صدی کی یورپ کی 3 بڑی طاقتوں روس، آسٹریا اور پروشیا کے درمیان پولینڈ کی پہلی تقسیم کا معاہدہ ہوا۔ پولینڈ، جو اس وقت مشرقی یورپ میں واقع ہے، مذکورہ معاہدہ ہونے سے روس، آسٹریا اور پروشیا میں منقسم ہو گیا۔ ان تینوں ممالک نے پولینڈ کی حفاظت کے بہانے اس پر قبضہ کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ اب تک پولینڈ 4 دفعہ مختلف ممالک کے درمیان منقسم ہو چکا ہے۔ سولہ ذی الحجہ سن 1292 ہجری قمری میں روزنامہ اختر کا پہلا شمارہ آغا محمد طاہر تبریزی کی ادارت میں استنبول سے شائع ہوا۔ اختر ایران کا پہلا اخبار تھا، جو جدید طرز پر ایران سے باہر طبع ہوا تھا۔ اس اخبار میں اس دور کے معروف قلمکار اور ممتاز شخصیات خامہ فرسائی کرتے تھے۔ روزنامہ اختر ایران کے علاوہ قفقاز کے علاقوں، سلطنت عثمانیہ کے مختلف علاقوں، ہندوستان اور عراق میں بھی مقبول تھا۔ اس اخبار نے انگریزی سامراج کے خلاف چلنے والی تحریک تحریم تمباکو کی کامیابی اور اس کے لیے ایرانی عوام کی رائے عامہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پانچ مرداد سن 1358 ہجری شمسی کو انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر تہران یونیورسٹی میں آیت اللہ طالقانی کی امامت میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران کی کشیدہ سیاسی فضا کی وجہ سے عام طور سے نماز جمعہ قائم نہیں ہوتی تھی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران میں مرکزی نماز جمعہ پڑھانے کا آغاز ہوا، جس میں لاکھوں فرزندان توحید شرکت کرنے لگے۔ تب سے اب تک ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہر ہفتے نماز جمعہ کا مرکزی اجتماع خاص اہتمام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ پانچ مرداد سن 1359 ہجری شمسی کو ایران کے آخری اور معزول بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کا مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1298 ہجری شمسی میں پیدا ہوا اور اپنے باپ رضا خان کی سلطنت سے معزولی اور جلہ وطنی کے بعد اس کا جانشین بنا تھا۔ معزول شاہ ایران نے اپنی سلطنت میں جو انگریزوں کے مرہون منت تھی، ان کے ناجائز مفادات کے تحفظ کی کوشش کی، لیکن سن 1329 ہجری شمسی میں ایرانی عوام کی طرف سے ایرانی تیل کو قومیانے کی تحریک چلی، جس کے نتیجے میں ایران سے انگریزوں کی بالادستی کا خاتمہ ہوا اور ڈاکٹر مصدق کی سربراہی میں ایک قومی حکومت بنی۔ 3 سال کے بعد شاہ ایران نے برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے ایک کودتا کے ذریعے ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو برطرف کر دیا اور ایران کو امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ ادھر شاہ نے امریکہ کی پشت پناہی سے عوام کے احتجاج کو دبانا شروع کیا اور اپنی حکومت کی بقا کے لیے بہت سارا اسلحہ امریکہ سے خرید لیا، لیکن سن 1357 ہجری شمسی مطابق 1979 عیسوی میں ایران کے اسلامی انقلاب نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں زور پکڑا۔ اسی سال فروری میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ساتھ ہی رضا شاہ کی 37 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ محمد رضا پہلوی ایران سے بھاگ کر مصر چلا گیا اور وہاں سے دوسرے ممالک، لیکن سارے ممالک نے، حتیٰ امریکہ نے بھی مخالفت کی، تو وہ مجبوراً دوبارہ مصر چلا گیا اور وہیں انتقال ہوا۔ پانچ مرداد سن 1367 ہجری شمسی کو منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے افراد کو کچلنے کے لیے مغربی ایران میں مرساد نامی کارروائی شروع ہوئی۔ اس سے 2 دن پہلے ایم کے او کے دہشت گردوں نے، جنہوں نے اپنے افراد کو ایران عراق سرحد پر جمع کر دیا تھا اور جو عراقی حکومت کے ذریعے مسلح کیے گئے تھے، ایران میں گھسنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا یہ اقدام بہت احمقانہ تھا۔ دہشت گردوں کے آقا یہ سوچ رہے تھے کہ وہ آسانی کے ساتھ ملک کی اصل شاہراہوں سے گزر کر بہت جلد تہران پہنچ جائیں گے اور اس طرح ان کا ایران کے دارالحکومت تہران پر قبضہ ہو جائے گا، لیکن ایران کی فوج نے عوامی حمایت و مدد سے ایران کے مغرب میں مرساد کارروائی کے دوران ایم کے او کے دہشت گردوں کا محاصرہ کر کے ان کا صفایا کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے یادوں کے جھروکے پروگرام سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم احزنوا اللهم اصلح لي ديني فانه عصمه امري واصلح لي اخرتي فانها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.